بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم کتاب حصول پاکستان کا پارٹ 7 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف احمد سعید ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ تحریک خلافت کے دوران آل انڈیا مسلم لیگ عملاً معطل ہو کر رہ گئی تھی۔ بالآخر مئی 1924 میں اس کا اجلاس قائد اعظم کی زیر قیادت لاہور میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم نے اپنی صدارتی تقریر میں ہندو مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان میں غیر ملکی حکومت کا آغاز اور اس کا جاری رہنا محض ہندوؤں اور مسلمانوں میں عدم اتحاد کے باعث ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ جس دن ان دونوں قوموں میں اتحاد ہو جائے گا، ہندوستان کو نو آبادی کے درجے کی ذمہ دار حکومت مل جائے گی۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس اجلاس میں مندرجہ ذیل اہم قرارداد منظور کی، جس میں کہا گیا کہ ہندوستان کا آئین بناتے وقت مندرجہ ذیل اہم امور کا آئین میں شامل کیا جانا نہایت ضروری ہے۔ نمبر ایک، ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت رائج ہو، صوبوں کو مکمل خود مختاری حاصل ہو اور مرکزی حکومت کو صرف مشترکہ مفاد سے متعلق امور سونپے جائیں۔ نمبر دو، اگر کسی وقت صوبائی حدود میں تبدیلی کی جائے تو اس سے بنگال، پنجاب اور صوبہ سرحد میں مسلمانوں کی اکثریت کسی صورت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر تین، مجالس قانون ساز میں نمائندگی آبادی کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ نمبر چار، تمام قوموں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ نمبر پانچ، جداگانہ انتخاب جاری رہنا چاہیے۔ نمبر چھ، اگر کسی قرارداد یا بل کی متاثرہ قوم کے 3/4 ممبر مخالفت کریں تو وہ بل یا قرارداد پیش کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس قرارداد سے مسلمانوں کا نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ 1926 کے اجلاس دہلی میں بھی قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد پر بہت زور دیا اور یہ امید ظاہر کی کہ ہندوستان کا مسئلہ دوستی اور تعاون کے ذریعے سے حل ہو جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات وسیع پیمانے پر پھیلتے جا رہے تھے اور ہندو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، لیکن مسلم زماں بالخصوص قائد اعظم ان مایوس کن حالات میں بھی ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشاں تھے۔ ہندوؤں کے خیال میں جداگانہ انتخاب ہندو مسلم اتحاد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ پنڈت موتی لال نہرو کی بھی اس بارے میں یہی رائے تھی۔ ادھر مشہور قانون دان اور مرکزی اسمبلی میں سوراج پارٹی کے ڈپٹی لیڈر سری نواس آئنگر اور قائد اعظم کے درمیان ہندو مسلم اتحاد کے معاملے پر تبادلہ خیال ہوا۔ 1927 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے سلسلے میں قائد اعظم دہلی میں مقیم تھے۔ ان کی دعوت پر 20 مارچ 1927 کو ویسٹرن ہوٹل میں ہندوستان کے 30 سرکردہ مسلم زمانے ہندو مسلم اتحاد کی خاطر ایک فارمولا تیار کیا، جس کو دہلی تجاویز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اجلاس کے شرکا میں راجہ آف محمود آباد، مولوی شفیع داؤدی، نواب اسماعیل خان، سر ابراہیم عبدالرحیم، مولانا محمد علی، عبد المتین چودھری، سر محمد شفیع، سر ذوالفقار علی خان، مولوی محمد یعقوب، سر عبدالقادر، سید آل نبی، انوار العظیم، ڈاکٹر ایل کے حیدر، ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور راجہ غزنفر علی خان شامل تھے۔ مسلمانوں کے یہ نمائندے ہندو مسلم اتحاد کی خاطر جداگانہ انتخاب سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہو گئے، بشرطے ان کے دیگر اہم مطالبات تسلیم کر لیے جائیں۔ دہلی تجاویز میں مندرجہ ذیل باتیں بیان کی گئیں۔ مسلمان جداگانہ انتخاب کے بجائے مخلوط انتخاب قبول کر لیں گے، بشرطے نمبر ایک، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے ایک جداگانہ صوبے کی حیثیت دی جائے، دیگر صوبوں کی مانند صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی مجالس قانون ساز قائم کی جائیں، نمبر تین، پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں میں نمائندگی آبادی کے تناسب سے ہونی چاہیے، نمبر چار، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو ایک تہائی نمائندگی دی جائے۔ قائد اعظم نے ان تجاویز کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم جداگانہ انتخاب کو صرف اسی صورت میں ترک کر سکتے ہیں جبکہ ہماری مندرجہ بالا تجاویز کو منظور کیا جائے۔ جداگانہ انتخاب بذات خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کی ضمانت مل جائے۔ قائد اعظم نے یہ بھی واضح کیا کہ ان تجاویز کو مجموعی اور مکمل طور پر مسترد یا قبول کرنا ضروری تھا۔ دہلی تجاویز قائد اعظم کی نیک نیتی اور ہندو مسلم اتحاد کے سلسلے میں ان کی سوچ کی آئینہ دار تھیں۔ محمد علی کریم چھاگلا نے اس موقع پر قائد اعظم کو ایک عظیم رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مسٹر جناح ہی تھے جنہوں نے ایک تلسمی چھڑی کے ذریعے ایک ناممکن کام، ہندو مسلم اتحاد کو ممکن کر دکھایا۔ مسز سروجنی نائیڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا۔ کانگریسی لیڈروں نے بھی دہلی تجاویز کا خیر مقدم کیا۔ سری نواس آئنگر نے دہلی تجاویز کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہوئے کہا کہ عرصہ دراز کے بعد یہ موقع آیا ہے کہ سرکردہ ہندوستانی مسلم زمانے پہلی مرتبہ اس دلی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان میں حقیقی اور پائیدار بنیادوں پر قومی زندگی استوار کی جائے۔ دہلی تجاویز ہمارے مسلمان دوستوں کی اسی خواہش کی آئینہ دار ہیں۔ ان تجاویز پر بعض حلقوں میں اعتراض کیے جا رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تجاویز ہمارے درمیان ایک نہایت مستحکم اور معقول مفاہمت کی بنیاد بن سکتے ہیں، جن پر مستقبل میں مکمل و مستحکم قومیت کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ پنڈت موتی لال نہرو نے ان تجاویز کو فرقہ وارانہ فسادات ختم کرنے کا بہترین نسخہ قرار دیا۔ ادھر ہندو پریس اور ہندو مہا سبھا نے ان تجاویز پر کڑی تنقید شروع کر دی۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے دہلی تجاویز پر رائے زنی کرتے ہوئے لکھا کہ مسلمان مخلوط انتخاب کو سندھ کی علیحدگی اور سرحد میں اصلاحات کے اجرا سے کیوں وابستہ کرتے ہیں؟ شاید مسلمان مخلوط انتخابات پر اپنی رضامندی ظاہر کر کے اس کی قیمت سندھ اور سرحد میں وصول کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کا خیال ہے کہ کم سے کم باتیں مان کر زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جائے۔ ادھر موتی لال نہرو پر بھی دہلی تجاویز کو منظور کرنے کے سبب نکتہ چینی کی گئی۔ ایک بنگالی اخبار سریا نے لکھا ہے کہ کانگریس اب موتی لال نہرو کی لانڈی بن کر رہ گئی ہے اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا کام نہرو کے جاری کردہ احکامات پر محض انگوٹھا لگانا رہ گیا ہے۔ اس لیے یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی کہ مسلم تجاویز کے بارے میں اس کی رائے حاوی ہوگی، تو اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ نہرو مسلمانوں کی طرفداری کرتا ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے دہلی تجاویز کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن 6 ماہ بعد اپنے فیصلے میں تبدیلی کر دی۔ ادھر ایک اور عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ سر محمد شفیع، جنہوں نے دہلی کانفرنس میں شرکت کی تھی، لاہور واپسی پر تجاویز کے خلاف ایک مہم کا آغاز کر دیا۔ یہ اعلان کیا کہ مسلمان کسی بھی صورت جداگانہ انتخاب ترک نہیں کر سکتے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ جب سر محمد شفیع کی دہلی کانفرنس میں شرکت اور مخلوط انتخاب کو مشروط طور پر مان لینے پر نکتہ چینی ہوئی، تو شفیع لیگ کے ترجمان روزنامہ پیسہ اخبار نے ان کی حمایت میں ایک ادارے میں لکھا کہ ایک مسلمان اخبار نے لکھا ہے کہ سر شفیع نے کس مسلمان سے مشورہ کر کے یہ رائے دی ہے اور وہ کن مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ پہلے تو سر شفیع، سر عبدالرحیم، مسٹر جناح اور کئی دوسرے لیڈر اس مشورے میں شریک تھے، اس لیے امت مرحومہ کے اتنے اکابر کا مشورہ مخدوش نہیں رہ سکتا جو شرائط انہوں نے مخلوط انتخاب کے لیے انتخاب کے مان لینے کے لیے لگا دی ہیں، یہ کافی اطمینان بخش ہیں۔ 1 مئی 1927 کو پنجاب پروویشنل مسلم لیگ کے زیر اہتمام ایک جلسہ برکت علی اسلامیہ ہال میں منعقد ہوا، جس میں علامہ اقبال نے جدا گانا انتخاب کے بارے میں مندرجہ ذیل قرارداد پیش کی کہ پنجاب مسلم لیگ اپنے اس عقیدے کا اعلان کرتی ہے کہ موجودہ سیاسی حالات میں صرف جدا گانا انتخاب ہی کے ذریعے سے مرکزی مجلس قانون ساز اور صوبائی کونسلیں باشندگان ہند کی حقیقی نمائندہ مجالس بن سکتی ہیں۔ جدا گانا حلقہ ہائے انتخاب ہی کے ذریعے سے باشندوں کے جائز حقوق و فوائد محفوظ رہ سکتے ہیں اور اسی صورت میں فرقہ وارانہ کشمکش بھی دور ہو سکتی ہے۔ اس لیے لیگ کی یہ قطعی رائے ہے کہ جب تک اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا حقوق کی حفاظت کا مؤثر انتظام نہ ہو، اس وقت تک مسلمان جدا گانا انتخاب کو بدستور ہند کے ایک اساسی جز کی حیثیت سے قائم رکھنے پر مصر ہیں۔ ادھر سر فضل حسین نے سر ظفر اللہ خان اور ڈاکٹر ضیاء الدین کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ انگلستان کے اخبارات میں یہ پروپیگنڈا کریں کہ دہلی تجاویز کے حامیوں کی تعداد مختصر ہے۔ یوں دہلی تجاویز کے نتیجے میں خود آل انڈیا مسلم لیگ، جناح لیگ اور شفیع لیگ میں تقسیم ہو گئی۔ اگرچہ دہلی تجاویز خود مسلمانوں میں اختلاف کا باعث بن گئی، لیکن یہ تجاویز قائد اعظم کے ان دلی جذبات کی ترجمان تھی کہ ان نامساعد حالات میں بھی وہ ہندو مسلم اتحاد کے کس قدر خواہاں تھے۔ سائمن کمیشن مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات 1919 کی ایک شق کے تحت 10 سال بعد ان اصلاحات کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے نیز مزید اصلاحات جاری کرنے کے سلسلے میں ایک کمیشن قائم کیا جانا تھا۔ 1927 میں ابھی اصلاحات پر عمل درآمد کو 8 سال ہی گزرے تھے کہ 8 نومبر 1927 کو وائسرائے ہند لارڈ ارون اور برطانوی وزیر اعظم نے سر جان سائمن کی زیر صدارت برطانوی پارلیمنٹ کے 7 ممبران پر مشتمل ایک کمیشن کی تقرری کا اعلان کر دیا۔ کمیشن کی قبل از وقت تقرری کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ برطانیہ کی قدامت پسند پارٹی یعنی کنزرویٹو پارٹی کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں اس کی حریف لیبر پارٹی 1929 میں ہونے والے انتخابات میں ہندوستانی مسئلے کو اپنی انتخابی مہم کے لیے استعمال نہ کرے، لہٰذا اس نے اس پیش بندی کے طور پر 1927 ہی میں کمیشن کی تقرری کا اعلان کر دیا۔ دوسرا، اس وقت پنڈت مورتی لال نہرو اور سی آر داس کی سوراج پارٹی اسمبلی میں حکومت پر اصلاحات کے سلسلے میں کڑی نکتہ چینی کر رہی تھی۔ کمیشن کی قبل از وقت تقرری سے حکومت یہ سمجھتی تھی کہ سوراج پارٹی کی مخالفت ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ قائد اعظم نے 11 مارچ 1926 کو انڈین لیجسلیٹو اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے 1919 کے قانون کے تحت کمیشن کی تقرری کا مطالبہ کیا تھا اور اس بات پر بھی زور دیا کہ کمیشن ایسے ارکان پر مشتمل ہو جن سے لوگ مطمئن ہوں۔ چونکہ کمیشن میں کسی بھی ہندوستانی کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اس کی تقرری کا اعلان کرتے ہوئے ہی ہندوستان بھر میں حکومت کے خلاف غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کانگریس کے صدر ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے وائسرائے ہند ارون سے کہا کہ وہ وزیر امور ہند اور برطانوی حکومت پر زور دے کہ وہ کمیشن کے بارے میں اپنے فیصلے کو واپس لے، ورنہ ہندوستانیوں کے لیے کمیشن کے مقاطع کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ سر تیج بہادر سپرو نے کمیشن کی تقرری کو ہندوستان کی قومی عزت نفس کے خلاف قرار دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سفید فام کمیشن کی تقرری پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے تو ایسے کمیشن کا تصور بھی شاق ہے جو ہندوستان کے آئندہ آئین اور 35 کروڑ ہندوستانیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر ہو اور اس میں ایک بھی ہندوستانی شامل نہ ہو۔ قائد اعظم کے نزدیک سفید فام کمیشن کی تقرری حکومت کی ایک رجت پسندانہ چال تھی جس کا جواب اس کے مقاطع کی شکل میں دیا جانا ضروری تھا۔ پنجاب کانگریس کمیٹی کے نام ایک تار میں انہوں نے کمیشن کا مکمل مقاطع کرنے پر پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان سے غداری کرنے میں کسی قوم کا فائدہ نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہیں عوام کے گمراہ کرنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ ایک اور بیان میں قائد اعظم نے کمیشن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جلیاں والا باغ میں انگریزوں نے ہمارے ظاہری اجسام کو نست و نابود کیا تھا جبکہ سائمن کمیشن کی تقرری سے ہماری روحوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے 2 ارکان نے کمیشن کے سلسلے میں قائد اعظم کو ایک تار بھیجا۔ آپ نے لکھا کہ کمیشن میں ہندوستانیوں کی عدم شمولیت بنیادی طور پر بالکل غلط ہے اور کوئی بھی خوددار ہندوستانی اس وقت تک اس میں شامل نہیں ہوگا جب تک انہیں مساوی حیثیت حاصل نہ ہو۔ قائد اعظم نے لیبر پارٹی سے درخواست کی کہ وہ ہندوستانیوں کے جذبات سے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جماعت کے ارکان سے کہیں کہ وہ کمیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں۔ کمیشن کے بارے میں قائد اعظم کا رویہ مخالفت برائے مخالفت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ آپ در حقیقت اس بات کے خواہش مند تھے کہ کمیشن کی تقرری کے سلسلے میں حکومت اور ہندوستانیوں کے درمیان جو ٹکراؤ پیدا ہوا تھا اس کے سلجھاؤ کی کوئی صورت بنے تاکہ ہندوستان جلد از جلد آزادی کی منزل پر پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مارچ 1928 میں موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے وائسرائے ہند لارڈ ارون کو 2 تجاویز پیش کی۔ اول، سائمن کمیشن کو مخلوط کمیشن میں تبدیل کر دیا جائے۔ دوم، ایک انڈین کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے جس کے اختیارات سائمن کمیشن کے مساوی ہوں۔ لارڈ ارون نے ان تجاویز سے اتفاق کیا اور وزیر امور ہند لارڈ برکن ہیڈ کو اس بارے میں لکھا۔ برکن ہیڈ نے ان تجاویز سے اختلاف کیا، لیکن ارون کے اصرار پر یہ تجاویز برطانوی کابینہ کے سامنے پیش تو کی لیکن اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں رد کروا دیا۔ کمیشن میں ہندوستانیوں کی عدم شمولیت کے بارے میں حکومت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر محض دو یا تین ہندوستانی کمیشن میں شامل کیے جاتے تو وہ بے شمار سیاسی، مذہبی اور معاشی طبقات کی نمائندگی سے قاصر رہتے، اور اگر اس میں تمام طبقات کو نمائندگی دے دی جاتی تو کمیشن کے لیے اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دینا ناممکن ہو جاتا۔ ہندوستانیوں کا موقف یہ تھا کہ اگر اس سے قبل برطانوی پارلیمنٹی مقرر کردہ کمیٹیوں، سلیکشن اسکیم کمیٹی اور لیگ کمیشن میں ہندوستانیوں کو شامل کیا جا سکتا ہے تو سائمن کمیشن میں ہندوستانیوں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرے ہندوستانیوں کا موقف تھا کہ ہندوستانی معاملات کے متعلق تحقیقات کرنے والی کمیٹی میں ہندوستانیوں کی شمولیت لازمی تھی۔ ان حالات میں آل انڈیا مسلم لیگ، انڈیا نیشنل کانگریس، آل انڈیا خلافت کمیٹی، ہندو مہا سبھا اور بنگال مسلم لیگ سمیت ہندوستان کی تمام اہم سیاسی جماعتوں نے کمیشن کے مقاطع کا فیصلہ کیا۔ اینگلو انڈین پریس کے علاوہ ہندوستانی پریس کی اکثریت نے کمیشن کے مقاطع کی حکمت عملی کی تائید کی۔ اخبار ہندو نے سائمن کمیشن کی تقرری کو ہندوستان کی توہین قرار دیا۔ اخبار بندے ماترم نے کمیشن کی تقرری کو اس اعتبار سے خوش آئند قرار دیا کہ اس کے ذریعے دنیا کو یہ یقین دلانے میں بڑی مدد ملے گی کہ برطانوی سلطنت محض جبر و استبداد کے سہارے قائم ہے۔ الہ آباد کے اخبار لیڈر نے کمیشن کی تقرری کو ہندوستانی رائے عامہ اور عزت نفس کے منافی قرار دیا۔ اس کے علاوہ انڈین نیشنل ہیرالڈ، امرت بازار پتریکا اور بامبے کرونیکل نے بھی سفید فام کمیشن کی تقرری کی سخت مخالفت کی۔ پنجاب میں روزنامہ پیسہ اخبار پنجاب مسلم لیگ کا ترجمان ہونے کے ناطے سائمن کمیشن سے تعلق تعاون کا حامی تھا۔ اس کے برعکس مولانا ظفر علی خان کا اخبار زمیندار کمیشن کا سخت مخالف تھا۔ اخبار کمیشن کے حامیوں کو سائمن پرستوں کے نام سے یاد کرتا تھا۔ اخبار نے اپنے اداریوں میں کمیشن کی بھرپور مخالفت کی۔ اخبار میں شائع شدہ ایک خبر سے اس کے رویے کا بخوبی اندازہ ہو سکے گا۔ سائمن کمیشن کا استقبال، ٹوڈیوں کی طرف سے سائمن کمیشن کا شاندار خیر مقدم، پلیٹ فارم پر ڈیڑھ درجن کا سیلیسیوں کا اجتماع، کاسا لیسوں کا اجتماع، اسٹیشن پر ہو کا عالم۔ جو لوگ کمیشن سے تعاون کے حق میں تھے ان کی دلیل یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے مقرر کردہ کمیشن کا نام محض سفارشات مرتب کرنا ہے، اور اس موقع پر اگر ہم نے اپنے مطالبات پیش نہ کیے تو ہمارے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ اس سلسلے میں نواب اسماعیل خان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر ہندوستانی اس بات کو باعث حد تک نہیں سمجھتے بلکہ درست سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی آئین بنانے کا اختیار برطانوی پارلیمنٹ کو حاصل ہے تو اس فروعی بات پر جھگڑا بیکار ہے کہ پارلیمنٹ نے ہمارے نمائندوں کو کیوں شریک نہیں کیا۔ سائمن کمیشن کے معاملے پر آل انڈیا مسلم لیگ دو حصوں، شفیع لیگ اور جنا لیگ میں بٹ گئی۔ میاں محمد شفیع کمیشن سے تعاون کے حق میں تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے جنا گروپ کا ایک جلسہ 30 دسمبر 1927 کو کلکتہ میں منعقد ہوا، جہاں سائمن کمیشن کا بائیک آؤٹ کرنے سے متعلق ایک قرارداد منظور کی گئی۔ ادھر لاہور میں میاں محمد شفیع کے مکان پر 13 نومبر 1927 کو پنجاب مسلم لیگ نے قرارداد منظور کی جس میں کمیشن سے تعاون کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ علامہ اقبال بھی کمیشن کے سے تعاون کے حامی تھے، اگرچہ انہوں نے بھی اس میں ہندوستانیوں کی عدم شمولیت کو غیر متوقع، مایوس کن اور تکلیف دہ بتلایا۔ پنجاب مسلم لیگ کے علاوہ جن جماعتوں نے کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ان میں پنجاب زمیندار ایسوسی ایشن، چیف خالصہ دیوان، نیشنل یونینسٹ پارٹی، پنجاب چیفز ایسوسی ایشن، سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کلکتہ، یورپین ایسوسی ایشن اور جسٹس پارٹی مدراس شامل تھیں۔ سائمن کمیشن سے تعاون یا عدم تعاون کا مسئلہ انڈین لیجسلیٹو اسمبلی میں پیش ہوا۔ لالا لاجپت رائے نے کمیشن کا بائیک آؤٹ کرنے سے متعلق ایک قرارداد اسمبلی میں پیش کی جسے 59 کے مقابلے میں 67 ووٹوں سے منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر قائد اعظم نے قرارداد پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے سامنے اصل سوال یہ ہے کہ آیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مہذب جماعت یا خود دار لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں، یا آپ کو صرف سائلوں کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو صرف سائلوں کی ضرورت ہے تو میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، اور اگر آپ باضمیر اور خود دار لوگوں کے سے تعاون کے خواستگار ہیں تو آپ ہمیں بالکل صاف الفاظ میں بتلا دیں کہ آپ ہمارے ہم مرتبہ نہیں۔ سائمن کمیشن 19 جنوری 1928 کو ہندوستان کے لیے روانہ ہوا۔ ہندوستان بھر میں 3 فروری کو عام ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ کمیشن کے ہندوستان پہنچتے ہی یہاں کی فضا سائمن واپس جاؤ، سائمن گو بیک کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کمیشن جس جگہ بھی گیا وہاں مختلف وفود سے اس کی ملاقاتیں پولیس کی زیر حفاظت ہی ہوا کرتی تھیں۔ کمیشن کی آمد سے قبل ہی پولیس ارد گرد کے تمام علاقوں کو گھیرے میں لے لیتی۔ راجہ صاحب محمود آباد نے اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ کمیشن جب لکھنؤ کے دورے پر تھا تو وہاں کے تعلقہ داروں نے اسے چائے پر مدعو کیا۔ پولیس نے صبح ہی سے اس علاقے کو گھیر جانے والی تمام سڑکوں کو گھیر لیا۔ شام کو جب جان سائمن اور اس کے ساتھ ہی چائے پینے میں مشغول تھے تو ان لوگوں نے پتنگوں پر سائمن گو بیک لکھا اور ان کے پیچ لگا کر انہیں باغ میں گرانے لگے۔ 30 اکتوبر 1928 کو کمیشن لاہور پہنچا۔ حکومت نے ریلوے اسٹیشن پر زبردست حفاظتی تدابیر اختیار کی۔ دوپہر کو ایک جلوس سائمن واپس جاؤ کے نعرے لگاتا ہوا موچی دروازے سے ریلوے اسٹیشن کی جانب روانہ ہوا۔ لالا لاجپت رائے، ظفر علی خان اور عبد القادر قصوری اس جلسے میں شامل تھے۔ لنڈے بازار کے اختتام پر خاردار تاروں کا جنگلہ بچھا ہوا تھا۔ یہاں جلوس اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا۔ ایک پولیس افسر اسکاٹ نے مظاہرین پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ ایک سخت ضرب لالا لاجپت رائے کے دل کے قریب لگی جس سے چند روز بعد وہ چل بسے۔ 1930 میں 2 جلدوں پر مشتمل سائمن کمیشن رپورٹ شائع ہوئی۔ پہلی جلد ہندوستان کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالات کے تفصیلی جائزے پر مشتمل تھی، جبکہ دوسری جلد میں کمیشن نے اپنی سفارشات سے مرتب کی۔ کمیشن نے مندرجہ ذیل سفارشات پیش کی۔ نمبر 1، صوبوں میں رائج 2 عملی نظام کو ختم کر دیا جائے اور تمام محکمے صوبائی وزیروں کو سونپ دیے جائیں۔ مرکزی حکومت اور صوبائی گورنروں کے اختیارات کم کیے کر دیے جائیں۔ نمبر 2، ہندوستان میں وفاقی نظام رائج کیا جائے۔ نمبر 3، حق رائے دہی کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے۔ نمبر 4، سندھ کو علیحدہ صوبہ بنانے سے متعلق ایک ماہر کمیٹی قائم کی جائے۔ نمبر 5، صوبہ سرحد میں آئینی اصلاحات رائج کی جائیں۔ نہرو رپورٹ۔ مونٹیگو چیمسورٹ اصلاحات 1919 کی ایک شق کے مطابق 10 سال کے بعد ایک کمیشن مقرر کیا جانا تھا، جس نے اس بات کا جائزہ لینا تھا کہ 1919 کی اصلاحات کے تحت ہندوستان نے کس حد تک ترقی کی ہے اور ہندوستان میں مزید ذمہ دار حکومت کس حد تک قائم کی جائے۔ اگرچہ یہ کمیشن 1929 میں تشکیل دیا جانا تھا، لیکن ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر حکومت نے مقررہ وقت سے 2 سال قبل 8 نومبر 1927 کو سر جان سائمن کی زیر قیادت ایک کمیشن کی تقرری کا اعلان کیا۔ چونکہ اس کمیشن کے تمام ارکان انگریز تھے اور کسی ہندوستانی کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ہندوستانیوں نے سائمن کمیشن کا مکمل بائیک آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور پنجاب کی شفیع لیگ کے علاوہ ہندوستان کی تمام قابل ذکر سیاسی جماعتوں نے کمیشن کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا۔ قائد اعظم نے سائمن کمیشن کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جلیاں والا باغ میں ہمارے جسموں کو نیست و نابود کیا گیا تھا، لیکن شاہی کمیشن کے تقرر سے ہماری روحوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کمیشن کی تقرری کا اعلان کرتے وقت وزیر ہند لارڈ برکن ہیڈ نے ہندوستانیوں کو ایک متفقہ آئین بنانے کا چیلنج دیا۔ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور دہلی میں آل پارٹیز کانفرنس کا ایک اجلاس 12 فروری 1928 کو منعقد ہوا، جس میں نیشنل لبرل فیڈریشن، ہندو مہا سبھا، آل انڈیا مسلم لیگ، مرکزی خلافت کمیٹی، سینٹرل سکھ لیگ، ہوم رول لیگ، نیشنلسٹ پارٹی اور دیگر جماعتوں نے حصہ لیا۔ اس پہلے اجلاس میں 100 سے زائد مندوبین نے شرکت کی، جس میں پنڈت مدن موہن مالویا، مونجے، تیج بہادر سپرو، موتی لال نہرو، مسز نائیڈو، محمد علی جناح، محمد علی جوہر، نواب اسماعیل خان، شعیب قریشی، حسرت موہانی، شفیع داؤدی، عبداللہ ہارون اور راجہ آف محمود آباد شامل تھے۔ پہلے اجلاس میں سب سے اول ہندوؤں کے دستور کے متمم نظر پر غور و خوص کیا گیا۔ اس مسئلے پر رائے عامہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ کچھ جماعتوں کا اصرار یہ تھا کہ دستور میں مکمل آزادی کا اعلان ہونا چاہیے، تاکہ چند جماعتیں دستور میں نو آبادیاتی طرز حکومت کی جبکہ چند جماعتیں دستور میں نو آبادیاتی طرز حکومت کی خواہاں تھیں۔ بلا آخر بحث و تمہیز کے بعد درجہ مستعمرات کے حق میں فیصلہ کیا گیا۔ ڈومینین اسٹیٹس، 22 فروری 1928 کو ایک کمیٹی مقرر کی گئی جس نے بنیادی حقوق، حق رائے دہی، ہندوستانی ریاستوں اور آیا آئندہ ہندوستانی پارلیمنٹ ایک ایوان یا دو ایوانوں پر مشتمل ہو کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی۔ 8 مارچ 1928 کو کانفرنس کا اجلاس دوبارہ منعقد ہوا۔ چونکہ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی، جدا گانا انتخاب اور نشستوں کے تحفظ کے متعلق ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلاف پایا جاتا تھا، اس لیے ان مسائل کے حل کے لیے 11 مارچ 1928 کو دو ذیلی کمیٹیوں، سب کمیٹیوں کا تقرر کیا گیا جنہوں نے آئندہ بمبئی اجلاس میں رپورٹ پیش کرنا تھی۔ 19 مئی 1928 کو بمبئی میں آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس دوبارہ منعقد ہوا۔ ایک طرف تو دونوں ذیلی کمیٹیاں اپنا کام مکمل نہ کر سکیں، دوسرے چونکہ کانفرنس میں متضاد مکتب فکر کے لوگ شریک تھے، اس لیے کسی متفقہ فارمولے پر سمجھوتا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ لہٰذا پنڈت موتی لال نہرو کی زیر قیادت ایک مختصر سی کمیٹی کو آئین سازی کا کام سونپ دیا گیا۔ کمیٹی کے دیگر ارکان میں سر علی امام، شعیب قریشی، ایس ایم این اے، ایم آر جیکار، جی آر پردھان، سر تیج بہادر سپرو، این ایم جوشی اور سردار منگل سنگھ شامل تھے۔ جواہر لال نہرو کو کمیٹی کا سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ نہرو کمیٹی کے تین ارکان نے اس کام میں بالکل دلچسپی نہ لی۔ جیکار نے سرے سے شرکت سے ہی انکار کر دیا۔ سر علی امام نے صرف ایک اجلاس میں شرکت کی۔ نہرو کمیٹی نے 3 ماہ میں اپنا کام مکمل کیا۔ کمیٹی کی تیار کردہ رپورٹ کو نہرو رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ 15 اگست 1928 کو شائع ہوئی۔ مکمل آزادی یا درجہ نو آبادی، کمیٹی کو ابتدا سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ آل پارٹیز کانفرنس کے دہلی اجلاس میں بھی اس مسئلے پر اختلاف رائے پیدا ہو چکا تھا، اس لیے دونوں گروپس میں مفاہمت پیدا کرنے کے لیے کامل ذمہ دار حکومت کی تجویز سامنے آئی۔ نہرو کمیٹی نے ہندوستان کے لیے نو آبادیات کی طرز پر مکمل ذمہ دار حکومت رائج کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ مولانا حسرت موہانی نے نہرو کمیٹی کے اس فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی۔ رپورٹ کی اشاعت کے بعد جب پنڈت نہرو کے شکریہ پر مبنی ایک قرارداد پیش کی گئی تو انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پنڈت نہرو ہرگز شکریہ کے مستحق نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں درجہ نو آبادیات کو منزل مقصود قرار دیا ہے، جو ملک کے ساتھ غداری ہے، اور کسی غدار کے لیے شکریہ کی تجویز ستم ظریفی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہماری منزل مقصود آزادی کامل ہے، اس سے کم پر ہم ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ تحفظات، اس کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی اور ٹھوس اختلافات سامنے آئے جو آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب ہندوؤں کے مقابلے میں بہت کم تھا اور ہندوؤں کی ذہنیت بھی ان پر آشکار ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے لیے تحفظات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نہرو کمیٹی نے غلط اعداد و شمار پیش کر کے یہ فیصلہ دیا کہ مسلمان چونکہ پنجاب، سندھ، سرحدی صوبہ اور بلوچستان میں غالب اکثریت میں ہیں اور اس قدر طاقتور ہیں کہ اپنے حقوق کا خود تحفظ کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں کسی خاص تحفظ یا مصنوعی پرورش کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی دیا کہ اگر ہندوستان میں کسی کو فرقہ وارانہ تحفظ کی ضرورت ہے تو وہ صرف ان فرقوں کو ہے جن کی تعداد 10% ہے۔ جدا گانا انتخاب، چونکہ طریقہ کار پر ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی موت و زیست کا انحصار تھا، اس لیے ہندوستان کے مخصوص سیاسی حالات کے پیش نظر ہندوستانی مسلم زمانے جدا گانا انتخاب کا مطالبہ کیا، کیونکہ ان کے نزدیک مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ جدا گانا انتخاب ہی کے ذریعے ممکن تھا۔ چنانچہ حکومت نے منٹو مارلے اصلاحات میں اس حق کو تسلیم کر لیا۔ 1919 کی اصلاحات میں بھی مسلمانوں کا یہ حق بحال رکھا گیا۔ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کے موقع پر ہندوؤں نے پہلی اور آخری مرتبہ مسلمانوں کے حق جداگانہ انتخاب کو مان لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ہندوؤں نے دوبارہ جداگانہ انتخاب کے خلاف بھرپور مہم کا آغاز کر دیا۔ ادھر قائد اعظم نے دہلی تجاویز کی صورت میں جداگانہ انتخاب سے دستبردار ہونے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن ہندوؤں نے مفاہمت کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ نہرو کمیٹی نے بھی جداگانہ انتخاب کو اقلیتوں کے لیے مضر قرار دیتے ہوئے یہ سفارش کی کہ چونکہ جداگانہ انتخاب سے فرقہ وارانہ جذبات بیدار ہوتے ہیں، لہٰذا جداگانہ طریقہ انتخاب کو ختم کر کے مخلوط انتخاب رائج کیا جائے۔ بنگال اور پنجاب میں نشستوں کا تحفظ۔ نہرو کمیٹی نے مسلمانوں کے اس مطالبے کو بھی نظر انداز کر دیا کہ انہیں پنجاب اور بنگال میں آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی جائے اور ان کی نشستوں کا تحفظ کیا جائے۔ نہرو رپورٹ میں نہ صرف مسلمانوں کا یہ جائز مطالبہ مسترد کیا کر دیا گیا بلکہ نہرو پیکٹ کے تحت جاری شدہ ویٹیج کا طریقہ بھی ختم کر دیا گیا۔ کمیٹی کی نگاہ میں جماعتوں کے لیے نشستوں کا تحفظ اس قدر برا تھا جس قدر جداگانہ انتخاب۔ کمیٹی کے نزدیک چونکہ بنگال اور پنجاب میں تمام قومیں اپنے مفاد کی بخوبی حفاظت کر سکتی تھیں، اس لیے اکثریت کے لیے نشستوں کے تحفظ کی حمایت ناممکن ہے۔ مسلمانوں کے نمائندے شعیب قریشی نے مسلمانوں کے لیے پنجاب اور بنگال میں ان کی آبادی کے تناسب سے نشستیں محفوظ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان دونوں صوبوں میں مسلمانوں کی مالی اور تعلیمی پسماندگی کے علاوہ چونکہ ہندو منظم، نہایت منظم، دولت مند، تعلیم یافتہ، تجارت اور بینکنگ پر قابض تھے، لہٰذا مسلمانوں کی اکثریت غیر مؤثر ہو کر رہ گئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ان دونوں صوبوں میں آبادی کے تناسب سے نشستوں کا تحفظ نہایت ضروری تھا، لیکن نہرو کمیٹی نے اس جائز مطالبے کو مسترد کر دیا۔ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی۔ برٹش کمپنی نے 1843 میں سندھ پر قبضہ کرنے کے بعد چند مخصوص وجوہات کی بنا پر سندھ کو بمبئی کے ساتھ ملحق کر دیا، حالانکہ دونوں کے درمیان کوئی بھی قدر مشترک نہیں تھی۔ اس قدم سے صوبہ سندھ میں مسلمانوں کی اکثریت ختم ہو کر رہ گئی۔ اب مسلمان ایک عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے جداگانہ صوبے کی حیثیت دی جائے۔ نہرو کمیٹی نے اس مسئلے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ رپورٹ میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ صوبوں کی اثر نو تقسیم زبان اور وہاں کے باشندوں کی خواہشات کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ نہرو کمیٹی نے سندھ کو ایک لسانی وحدت قرار دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کیا کہ سندھ کے 74% مسلمان نیز پارسی سندھ کی بمبئی سے علیحدگی کے حامی ہیں۔ کمیٹی نے سندھ اور بمبئی کے تعلق کو غیر فطری قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ بھی صادر کیا کہ کسی صوبے کی تقسیم فرقہ وارانہ بنیادوں پر نہیں کی جا سکتی۔ تمام امور پر بحث کے بعد نہرو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ سندھ کی علیحدگی سے قبل سندھ کے مالی اور انتظامی پہلوؤں کی پوری پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے اجلاس منعقدہ 30 اگست 1928 میں، جو نہرو رپورٹ پر غور و خوض کے لیے منعقد کیا گیا، رپورٹ کی اصل سفارشات میں تبدیلی کر کے یہ طے کیا گیا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے ایک جداگانہ صوبہ قرار دے دیا جائے گا، بشرطے یہ ثابت ہو جائے کہ سندھ معاشی طور پر خود کفیل ہوگا، سندھ کے باشندوں کی اکثریت اس تجویز کو منظور کرے اور مالی ذمہ داریوں کو برداشت کرنے پر آمادگی کا اظہار کرے۔ سندھ میں اسی طرز کی حکومت ہوگی جو دستور کے تحت دوسرے صوبوں میں ہوگی۔ سندھ میں غیر مسلم اقلیتوں کو وہی حقوق و رعایات دی جائیں گی جو مسلمانوں کو اقلیتی صوبوں میں حاصل ہیں۔ سرحد اور بلوچستان میں اصلاحات۔ سرحد اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات کے نفاذ کے بارے میں نہرو کمیٹی نے تجویز کیا کہ دوسرے صوبوں کی مانند یہاں بھی اصلاحات رائج کی جائیں، لیکن اس نے اپنی تجویز میں بلوچستان کو نظر انداز کر دیا اور بعد میں کہا کہ ایسا غلطی سے ہوا ہے۔ مسلمانوں کی ایک تہائی نمائندگی مسترد۔ مسلمانوں کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ انہیں مرکزی اسمبلی میں 33% نمائندگی دی جائے۔ نہرو کمیٹی نے مسلمانوں کے اس مطالبے کو بھی مسترد کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ مسلمان برطانوی ہند کی کل آبادی کے 1/4 سے بھی کم ہیں، اس لیے ان کو 33% نمائندگی نہیں دی جا سکتی۔ مسلمانوں کے نمائندہ شعیب قریشی نہرو رپورٹ کے مرتبین کے دلائل اور نتائج سے متفق نہیں تھے اور مصر تھے کہ مسلمانوں کو مرکزی اسمبلی میں 33% نمائندگی دی جائے۔ وفاقی طرز حکومت۔ ہندوستانی معاملات سے دلچسپی رکھنے والے تمام ماہرین سیاسیات اس بات پر متفق تھے کہ ہندوستان کے آئینی مسائل کا حل کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دے دی جائے۔ ان کے نزدیک وفاقی طرز حکومت کا قیام ہندوستان کے لیے ناگزیر تھا۔ خود مسلمانوں کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ چونکہ کچھ صوبوں میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے، لہٰذا مرکز کے اختیارات کم سے کم ہونے چاہیے۔ تاکہ صوبائی خود مختاری متاثر نہ ہو۔ نگر نہرو کمیٹی نے مسلمانوں کے اس مطالبے کے برعکس ہندوستان کے لیے وحدانی طرز حکومت تجویز کیا، جس کے تحت مرکز کو مکمل با اختیار بنا دیا گیا۔ کمیٹی نے نہ صرف وحدانی طرز حکومت کی سفارش کی بلکہ اس نے بقیہ اختیارات بھی مرکز کو دینے کی سفارش کی۔ اسی طرح نہرو کمیٹی نے مسلمانوں کے تمام اہم مطالبات کو نظر انداز کر دیا۔ نہرو رپورٹ کی تیاری کے دوران قائد اعظم یورپ میں تھے۔ ہندوستان واپسی پر آپ نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے دوبارہ کوشش کی، مگر ہندو مہا سبھا نے آپ کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ 22 دسمبر 1928 کو کلکتہ میں آل پارٹیز کنونشن ڈاکٹر ایم اے انصاری کی زیر صدارت منعقد ہوا تاکہ رپورٹ کو منظوری دی جائے۔ قائد اعظم نے اس کنونشن میں نہرو رپورٹ میں چند ترمیم پیش کی، جن میں مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی میں ایک تہائی نمائندگی، پنجاب اور بنگال میں آبادی کے تناسب سے نشستوں کا تحفظ اور بقیہ اختیارات کا مرکز کو دیا جانا شامل تھی۔ قائد اعظم نے کنونشن کے کھلے اجلاس میں اپنی ترمیم پیش کی، مگر ہندو مہا سبھا نے ان کی ترمیم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہندو مہا سبھا کے نمائندے جیکار نے کہا کہ کانگریس کے لاٹ پیار کی وجہ سے جنا کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جنا کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ مسلم عوام کانگریس اور جمعیت العلماء کے ساتھ ہیں، جنہوں نے نہرو رپورٹ کو منظور کیا ہے، لہٰذا جنا کو خوش کرنے کے لیے ان ترامیم کو ماننے سے کیا فائدہ؟ جیکار نے دھمکی دی کہ اگر رپورٹ کے ایک شوشے میں بھی تبدیلی کی گئی تو وہ نہرو رپورٹ کو مسترد کر دے گا۔ کنونشن میں چند سمجھدار لوگ بھی شامل تھے، جو ہندو مسلم تنازعات کے حل کی خاطر قائد اعظم کی ان ترامیم کو منظور کر لینے کے حق میں تھے۔ سر تیج بہادر سپرو نے قائد اعظم کو ضدی بچے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ جو کچھ مانگتے ہیں دے کر معاملہ طے کر لو، لیکن ہندو مہا سبھا کے آگے سپرو کی بھی ایک نہ چلی۔ قائد اعظم کی یہ ترامیم حد درجے معقول تھیں، اور اگر انہیں منظور کر لیا جاتا تو شاید وقتی طور پر ہندو مسلم مفاہمت کی کوئی صورت نکل آتی۔ قائد اعظم کی ان ترامیم کے بارے میں ڈاکٹر امبیدکر نے لکھا ہے کہ ان ترامیم سے واضح ہوتا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں میں خلیج بہت زیادہ وسیع نہ تھی، تاہم اس خلیج کو پاٹنے کی کوئی خواہش موجود نہ تھی۔ موتی لال نہرو نے مسلمانوں کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش نہ کی۔ ایک ہندوستانی مورخ اوما کور نے صحیح لکھا ہے کہ جیکار اور لالا لاجپت رائے کے زیر اثر کہ وہ جیکار اور لالا لاجپت رائے کے زیر اثر تھے، اور یہ دونوں مسلمانوں سے مفاہمت کے خواہاں نہیں تھے۔ مسلمانوں کا رد عمل۔ نہرو رپورٹ کی اشاعت پر مسلمانوں میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اگرچہ ہندوؤں نے نہرو رپورٹ کو ہندوستان کے تمام مسائل کا حل تصور کر لیا، اور مسٹر سبھاش چندر بوس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس رپورٹ نے وہ تمام کچھ کر لیا ہے جو رائل کمیشن نے کرنا تھا، اب کمیشن کا محض کام یہ ہے کہ وہ نہرو رپورٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کو منظور کر لے، لیکن مسلمانوں نے اس رپورٹ کو اپنے لیے زہر قاتل سمجھا۔ قائد اعظم کے نظریات اب قطعیت کا رنگ لیے ہوئے تھے۔ 5 اپریل 1929 کو روزنامہ انقلاب کے خصوصی نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے نہرو رپورٹ کے متعلق کہا کہ جس حد تک نہرو رپورٹ کی بنیادی اساس کا تعلق ہے میں اس کے سخت خلاف ہوں، میرے نزدیک یہ اصول مسلمانوں کے مفاد کے منافی ہیں، اسی لیے میں نہرو رپورٹ کے سخت خلاف ہوں۔ سر آغا خان نے نہرو رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کوئی باشعور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسلمان ان ذلت آمیز تجاویز کو منظور کر سکتے ہیں۔ مولانا شوکت علی نے نہرو رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جوانی میں شکاری کتے پالنے کا بہت شوق تھا، مگر میں نے کسی شکاری کتے کو خرگوش کے ساتھ ایسا سلوک کرتے نہیں دیکھا جیسا نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے نہرو رپورٹ کو دائمی غلامی اور ہندو غلبہ سے تشبیہ دی۔ 28 دسمبر 1928 کو خلافت کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے رپورٹ کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہماری آبادی 25% ہے اور تم ہمیں 33% کی نمائندگی نہیں دے سکتے، تم یہودی ہو، بنیے ہو۔ 12 مارچ 1929 کو جب مرکزی قانون ساز اسمبلی میں نہرو رپورٹ پر بحث ہوئی تو قائد اعظم سمیت تمام مسلم ممبران نے اس کی سخت مخالفت کی۔ اس پر اخبار ٹائمز کے نمائندے نے لکھا، اسمبلی میں مسلمانوں کے احساسات کی یکجہتی غیر متوقع اور ان لوگوں کے لیے پریشان کن تھی جو نہرو رپورٹ کو ہندوستان کے متفقہ مطالبے کی شکل دے رہے تھے، لہٰذا یہ دعویٰ مضحکہ خیز نظر آتا ہے۔ اخبار نے ان لوگوں کے ساتھ اتفاق کیا جو نہرو رپورٹ کو ہندو راج کی تقسیم کی ایک اسکیم تصور کرتے تھے۔ پنجاب کے تمام مسلم اخبارات جن میں روزنامہ انقلاب، سیاست، پیسہ اخبار اور مسلم آؤٹ لک شامل تھے، نہرو رپورٹ کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔ صرف مولانا ظفر علی خان کا اخبار زمیندار نہرو رپورٹ کا حامی تھا۔ مسلمانوں کی تمام انجمنوں نے بھی نہرو رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ مسلمانہ نے امرتسر کی نمائندہ جماعت انجمن اسلامی امرتسر نے نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کی جائز ترمیم شامل کرائے بغیر اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ کانگریسی نقطہ نظر کی حامی جمعیت العلماء ہند نے بھی نہرو رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ جمعیت کے ترجمان روزنامہ جمعیت نے اپنے ایک ادارے میں نہرو رپورٹ کے متعلق لکھا کہ نہرو رپورٹ کی سفارشات کو انصاف پر مبنی کہنا درست نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے مسلم رہنما، پبلک اور مسلم پریس کی بہت بڑی اکثریت ان سفارشات کو مسلمانوں کے حق میں ناانصافی ٹھہراتی ہے اور ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ ایک اور ادارے میں روزنامہ جمعیت نے لکھا کہ نہرو رپورٹ مسلمانوں کو ہرگز منظور نہیں، اور نہ ہی وہ اپنی قسمت کی بھاگ دوڑ ایک ایسے دستور کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں جو فرقہ پرستی سے داغدار اور ہندو پرستی کے جذبات سے مالا مال ہو۔ مسلمانوں کے اس بھرپور مخالفت کو خود ہندوؤں نے بھی تسلیم کیا۔ سبھاش چندر بوس نے تسلیم کیا کہ مسلمانوں کی اس مخالفت کے سبب نہرو رپورٹ کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک اور ہندو سیاستدان سر چمن لال کا خیال تھا کہ ہندو مسلم مسائل کو حل کرنے کا بہترین موقع ضائع کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کے عزیز نے نہرو رپورٹ کے بارے میں ان خوبصورت الفاظ میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ تحریک خلافت کے خاتمے پر ہندوؤں اور مسلمانوں کا مختصر ہنی مون ختم ہو گیا اور مخالفت اور انات نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا، مگر اس مرتبہ اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور دونوں قوموں کے درمیان اتحاد کے امکانات یکسر ختم ہو گئے۔ نہرو رپورٹ نے اس کشیدگی پر مہر ثابت کر دی اور ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے امن غائب ہو گیا۔ بہرحال نہرو رپورٹ کا ایک خوش آئین پہلو یہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کروائی۔ جیسا کہ روزنامہ مستقل کانپور نے اپنے ایک ادارے میں لکھا کہ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں میں بیداری کی ایک نئی روح پھونک دی اور مختلف صوبہ جات کے مسلمان اپنے جائز حقوق اور مفادات کو بچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ جنا کے 14 نکات۔ 1929، نہرو کمیٹی نے 1928 میں ہندوستان کے لیے متفقہ آئین تیار کرنے کی ناکام کوشش کی۔ چنانچہ نہرو رپورٹ کی اشاعت پر تمام مسلمان سیاسی رہنماؤں اور قابل ذکر مسلم سیاسی جماعتوں بشمول جمعیت العلماء ہند نے اس کی مخالفت کی تھی۔ نہرو رپورٹ کی تیاری کے دوران قائد اعظم انگلستان میں مقیم تھے، تاہم انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستانی سیاست سے مسلسل باخبر رکھا۔ ہندوستان واپسی پر انہوں نے نہرو رپورٹ میں چند ترمیم شامل کروانے کی کوشش کی، لیکن ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ اب ہمارے تمہارے راستے جدا جدا ہیں۔ نہرو رپورٹ کی اشاعت نے مسلمانوں کو، جو پہلے ہی دو دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے، مزید ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروپ میاں محمد شفیع کی زیر قیادت سائمن کمیشن کا حامی اور مخلوط انتخاب کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک جماعت نہرو رپورٹ کو بلا شرائط قبول کرنے پر زور دے رہی تھی۔ اس جماعت نے 1929 میں نیشنلسٹ مسلم پارٹی کی شکل اختیار کی، جبکہ تیسری جماعت اس رپورٹ کو چند ترمیم کے ساتھ قبول کرنے کو تیار تھی۔ نہرو رپورٹ کا ایک خوش آئین پہلو یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنی منتشر صفوں میں مکمل اتحاد کی ضرورت کو محسوس کیا۔ قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے دونوں مخالف دھڑوں یعنی جنا لیگ اور شفیع لیگ کو متحد کرنے کی خاطر 1929 میں لیگ کاؤنسل کا اجلاس دہلی میں طلب کیا، جس میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے نہرو رپورٹ کو منظور کروانے کی کوشش کی۔ سر محمد یامین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ چند کانگریسی پٹھو، جو کہ کانگریس کے اشارے پر مشترکہ انتخاب چاہتے تھے، چونکہ پبلک میں بہت بدنام تھے اور ان کا کوئی اثر نہیں تھا اور انہیں جداگانہ انتخاب سے منتخب ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، یہ سب دہلی میں مسلم لیگ کے اجلاس میں پہنچ گئے۔ ان میں رفیع احمد قدوائی، خواجہ عبد المجید، چودھری خلیق الزماں اور ڈاکٹر عالم وغیرہ تھے۔ انہوں نے چاہا کہ مسٹر جنا کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر مشترکہ انتخاب کا ریزولوشن پاس کر دیں اور پبلک کو یہ دکھائیں کہ جنا لیگ نے مشترکہ انتخاب اور نہرو رپورٹ کو منظور کر لیا ہے۔ اس لیے اپنے میں سے ایک ڈاکٹر عالم کو صدر منتخب کر لیا، لیکن مسلم لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جناب شمس الحسن نے پولیس کی مدد سے سب کو باہر نکال دیا۔ لیگ کاؤنسل کے اسی اجلاس میں قائد اعظم نے مسلمانوں کی طرف سے جو مطالبات پیش کیے، انہیں تاریخ میں جنا کے 14 نکات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نکات درج ذیل تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو کافی غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچنا پڑا کہ کوئی بھی ایسا دستور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس میں مندرجہ ذیل بنیادی اصول شامل نہیں کیے جائیں گے۔ نمبر ایک، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں تمام غیر معینہ امور صوبوں کو سونپے جائیں۔ نمبر دو، تمام صوبوں کو مکمل خود مختاری اور یکساں اختیارات حاصل ہوں۔ نمبر تین، ملک کی تمام اسمبلیوں اور انتخابی اداروں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے اور کسی بھی قوم کی اکثریت کو اقلیت یا برابری میں تبدیل نہ کیا جائے۔ نمبر چار، مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو کم از کم ایک تہائی نمائندگی دی جائے۔ نمبر پانچ، جدا گانا انتخاب کا طریقہ جاری رکھا جائے، تاہم اگر کوئی قوم اپنی مرضی سے مخلوط انتخاب پسند کرے تو اسے اس کی اجازت دے دی جائے۔ نمبر چھ، اگر کسی وقت صوبوں کی حدود کا اثر نو تعین کیا جائے تو یہ تبدیلی بنگال، پنجاب اور صوبہ سرحد کے مسلمانوں کی اکثریت پر اثر انداز نہ ہو۔ نمبر سات، تمام قوموں کو مکمل مذہبی آزادی، آزادی ضمیر، آزادی عبادت و رسومات، آزادی تعلیم و تبلیغ اور آزادی اجتماع کی ضمانت دی جائے۔ نمبر آٹھ، کوئی بل، قرارداد یا تحریک کسی بھی قانون ساز اور انتخابی ادارے میں پیش نہ کی جائے اگر اس سے متاثرہ قوم کے تین چوتھائی اراکین مخالفت کریں۔ نمبر نو، سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی سے جدا کر کے ایک علیحدہ صوبے کی حیثیت دی جائے۔ نمبر دس، دیگر صوبوں کی مانند سرحد اور بلوچستان میں بھی آئینی اصلاحات نہ جاری کی جائیں۔ نمبر گیارہ، مسلمانوں کو بشرط قابلیت سرکاری اور خود مختار اداروں میں دیگر ہندوستانیوں کے پہلو بہ پہلو ملازمتیں دی جائیں۔ نمبر بارہ، دستور میں ایسے تحفظات رکھے جائیں جن سے اسلامی تہذیب و ثقافت کا تحفظ ہو سکے اور مسلمانوں کی تعلیم میں ترقی ہو اور ان کی زبان، شخصی کا قوانین اور اوقاف کا تحفظ ہو سکے۔ نمبر تیرہ، مرکزی اور صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کو ایک تہائی نمائندگی دی جائے اور ان کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی کابینہ ترتیب نہ دی جائے۔ نمبر چودہ، دستور میں اس وقت تک کوئی تبدیلی یا ترمیم نہ کی جائے جب تک وفاق میں شامل تمام صوبے اور ریاستیں اس تبدیلی یا ترمیم کی منظوری نہ دے دیں۔ یہاں اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے مقابلے میں کھڑی کی گئی ایک جماعت آل انڈیا مسلم کانفرنس نے بھی دہلی میں 31 دسمبر تا یکم جنوری 1929 13 نکات پر مشتمل مسلم مطالبات کا خاکہ ایک قرارداد کی شکل میں منظور کیا تھا۔ حسن ریاض کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ مسلم کانفرنس کے ریزولوشن اور جنا کے 14 نکات میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں، مگر یہ کہ 14 نکات اظہار مدعا میں زیادہ صاف ہیں۔ جنا کے 14 نکات میں ان آئینی تحفظات کی تفصیل پیش کی گئی تھی جو مسلمان اپنا قومی تشخص برقرار رکھنے کے لیے ہندوستان کے آئندہ آئین میں شامل کروانا چاہتے تھے اور جن پر کم و بیش مسلمانوں کی تمام اہم سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے موجود تھا۔ ان نکات میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت، مذہب اور شخصی قوانین کے تحفظ کی بات کی گئی تھی۔ قائد اعظم نے ہر مکتب فکر کے مسلمانوں کی رائے کے لیے گنجائش رکھ کر 14 نکات تیار کیے تھے۔ نکات مرتب کیے جانے سے قبل ہندوؤں نے قائد اعظم کو یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ اپنے مطالبات مرتب کریں، ہم آپ کو سادہ چیک دیتے ہیں۔ اس ضمن میں قائد اعظم کا کہنا تھا کہ گاندھی جی نے خود کہا ہے کہ میں مسلمانوں کے تمام مطالبات پورا کرنے کو تیار ہوں، لیکن جب میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو میرے 14 نکات دے دو تو میں گناہگار بنتا ہوں۔ میں سفید کاغذ پر دستخط نہیں مانگتا جیسا کہ گاندھی اور پٹیل نے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف میرے 14 نکات پورے کریں۔ جنا کے 14 نکات مسلم قوم کی خواہشات کے مکمل عکاس تھے، لیکن ہندوؤں نے اس مرتبہ بھی ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہوئے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ ہندو مہا سبھا کے لیڈر ڈاکٹر بال کرشنا شیو رام مونجے نے 7 نومبر 1929 کو ہندو مہا سبھا کانفرنس کے آندھرا اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے میں 14 نکات کو ہندوستانی نیشنلزم کی روح کے منافی قرار دیا۔ اس نے سندھ کو بمبئی سے سندھ کو علیحدہ صوبہ بنانے کے مسلم مطالبے کو عیاشی کا نام دیا اور 14 نکات کو اس بنا پر مسترد کر دیا کہ ان سے ہندوستانی وحدت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مونجے نے 14 نکات کو فرقہ وارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کہنا کافی ہوگا کہ جس نظریہ نے ان نکات کو جنم دیا ہے اس کا واحد مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کرنا ہے، جس سے ہندوستان کی وحدت کو برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہندوؤں کو کسی بھی صورت فرقہ واریت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ ہندو کسی بھی صورت اور شکل میں ان پر کسی قسم کا جبر نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی ہندوؤں کو ملک کے آئین میں فرقہ واریت کے اجرا کی سختی سے مخالفت کرنی چاہیے، جو کہ پہلے ہی نہرو رپورٹ میں جنم لے چکی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے 27 ستمبر 1931 کو ایک خط میں 14 نکات کے بارے میں ایم کے گاندھی کو لکھا تھا کہ اگر مجھے اپنے دوست مسٹر جنا کے 14 نکات سے متعلق بکواس ہی کو سننا ہے تو میں کسی جزیرے میں جانا پسند کروں گا، جہاں ایسے لوگوں سے ملنے کی امید ہوگی جو یا تو انتہائی سمجھدار ہوں گے یا متعلق جاہل کہ وہ 14 نکات سے متعلق گفتگو نہیں کریں گے۔ مجھے تو تمہارے صبر پر تعجب ہے۔ ہندو سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ہندو اخبارات نے بھی 14 نکات کی بھرپور مخالفت کی۔ لاہور کے ایک انگریزی روزنامہ ٹریبیون نے اس سمن میں لکھا ہے کہ در حقیقت 14 نکات انتہائی درجہ نامعقول مطالبات کا سیدھا سادہ سا ڈھیر ہے، جو کبھی بھی اور کسی بھی مسلم حلقے کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں، اور یہ بآسانی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی فرقہ پرست ان نکات سے آگے نہیں جا سکتا۔ اخبار نے جنا کو تنزیہ انداز میں پیس میکر کا خطاب عطا دیا، جو دو فریقوں کے درمیان مبالغہ آمیز صلح جوئی کے لیے کوشا۔ پہلے تو ایک فریق کی جانب سے اس کا مقدمہ پیش کرتا ہے اور پھر نہایت سنجیدگی سے دوسرے فریق سے انہیں امن و سلامتی اور ہم آہنگی کی خاطر اپنے نکات بلا کم و کاست منظور کر لینے کو کہتا ہے۔ جنا کا یہ طرز عمل محض اپنا مذاق اڑانے کی دعوت دیتا ہے۔ بدقسمتی سے یہی صورتحال ہے جس سے جنا نے اپنے آپ کو دوچار کر رکھا ہے۔ ٹریبیون نے اپنی ایک اور اشاعت میں جنا اور مونجے کا موازنہ کرتے ہوئے مسلم رہنما کو تو صاحب الرائے فرقہ پرست مسلمان، جبکہ مونجے کو انتہا پسند فرقہ پرست قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اگر ان دونوں کے پیش کردہ مطالبات کسی بھی ہندو یا مسلمان محب وطن ہندوستانی کے سامنے رکھے جائیں تو وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ ان میں سے کون ہندوستان کی بہترین سوچ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اخبار نے 14 نکات کو فرقہ واریت پر مبنی لیکن مونجے کی یادداشت میمورینڈم کو غیر فرقہ وار اور بحیثیت مجموعی ہندوستانی قوم کے مفاد میں قرار دیا۔ اخبار نے خود اپنی تنگ نظری اور فرقہ واریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ایک یعنی جنا تو صرف اپنی کمیونٹی کے لیے سب کچھ مانگ رہا ہے، جبکہ دوسرا یعنی مونجے اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ بھی نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی تمام تر ملک کے لیے مانگ رہا ہے۔ یہاں 14 نکات پر ایک اور حوالے سے نگاہ ڈالتے ہیں، جہاں ایک طرف ہندو لیڈر اور اخبارات ان نکات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہاں دوسری طرف مسلم صحافت انہیں ملک مسلم قوم کے جذبات و خواہشات کا آئینہ دار قرار دے رہی تھی۔ روزنامہ انقلاب لاہور نے 14 نکات کے بارے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے مطالبات کو منوانے اور ملت اسلامیہ کو بحیثیت مجموعی آزادی وطن کی براہ راست خدمت میں لگانے کی یہ صحیح شکل یہی ہے کہ 14 نکات کو صاف اور واضح انداز میں قبول کیا جائے۔ مسلم آؤٹ لک لاہور نے 14 نکات کے بارے میں لکھا ہے کہ مسٹر جنا اپنی مخصوص امتیازی فہم و فراست سے ہند میں دونوں قوموں کے درمیان جھگڑے کے اصل سبب کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے الہ آباد میں تقریر کے دوران میں کہا کہ اگر ہندو پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کو تسلیم کر لیں تو فرقہ وارانہ مسئلہ ایک منٹ میں حل ہو سکتا ہے۔ ہندوؤں کا یہ اضطراب کہ کسی نہ کسی بہانے ان دونوں صوبوں میں مسلم اکثریت کو ختم کر دیا جائے، یہی مصالحت کے راستے میں سنگ راہ بنا ہوا ہے۔ جب تک ہندو ہیلے بہانے تراشتے رہیں گے اور مسلمانوں کو اس بات کی ضمانت نہیں دیں گے، اس وقت تک فرقہ وار تصفیہ ممکن نہیں۔ یہاں ہندو اور مسلم سوچ میں تضاد کی ایک اور مثال ملاحظہ کیجیے۔ ایک طرف مسلم آؤٹ لک دونوں صوبوں میں مسلم اکثریت کو آئینی تحفظ دینے پر زور دے رہا ہے، دوسری طرف ٹریبیون کا موقف ہے کہ گول میز کانفرنس میں فرقہ وارانہ مفاہمت کے سلسلے میں جو تعطل پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی سوئی ابھی تک جنا کے 14 نکات پر اٹکی ہوئی ہے۔ لیکن جنا کے اس مطالبے سے پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو آئینی اکثریت حاصل ہو، ہندو اور سکھ دونوں ہمیشہ کے لیے نہ صرف عدم مساوات اور کمتری کا شکار ہو جائیں گے بلکہ اکثریتی قوم کی مرضی کے تابع محمل بن کے رہ جائیں گے۔ ہندوؤں اور سکھوں دونوں نے واضح کر دیا کہ وہ اس پوزیشن کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ 14 نکات میں پاکستان کی ایک جھلک نظر آتی ہے، جو اتحاد باہمی کی کوششوں میں ناکامی کے بعد قائد اعظم نے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے پیش کیے تھے۔ ہندوؤں کا جدا گانا انتخاب، دہلی مسلم تجاویز، نہرو رپورٹ اور آخر میں 14 نکات کے بارے میں رویہ اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ ہر معاملے میں مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کر کے اسے حل کرنا چاہتے تھے۔ دوم، اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ ہندو کے ساتھ سمجھوتا ممکن ہے۔ خطبہ الہ آباد۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے سلسلے میں 13 جولائی 1930 کو لیگ کونسل نے یہ اجلاس 17 اگست 1930 کو لکھنؤ میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ قائد اعظم نے اجلاس کی صدارت کے لیے علامہ اقبال کا نام تجویز کیا، جسے منظور کر لیا گیا۔ تاہم یہ فیصلہ بھی ہوا کہ علامہ اگر راضی نہ ہوں تو سر سلطان احمد، اے کے فضل الحق یا صاحبزادہ عبد القیوم سے صدارت کی درخواست کی جائے۔ لیگ کاؤنسل کا یہ فیصلہ اسی روز علامہ اقبال تک پہنچا دیا گیا، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ ادھر سر فضل حسین کی خواہش تھی کہ گول میز کانفرنس کے لیے مسلم مندوبین ان کی حزب منشا چنے جائیں۔ چنانچہ فیروز خان نون نے مجوزہ اجلاس کی استقبالیہ کمیٹی کو اجلاس کے التوا کے ضمن میں تاریں ارسال کی۔ ادھر مہاراجہ صاحب محمود آباد، سید اظہر علی اور دیگر لیڈروں نے اجلاس ملتوی کرنے کی مخالفت کی اور میاں فضل حسین پر یہ الزام لگایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ علام کے اقبال کانفرنس میں شریک ہوں۔ فیروز خان نون نے کسی صورت اقبال کو راضی کر لیا اور یہ لیگ کا یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس دوبارہ بلانے کے سلسلے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لکھنؤ کے مسلم زمانے اجلاس کے انتظامات کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ لیگ کاؤنسل نے پہلے بنارس، پھر اجمیر میں اجلاس بلانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر یہ طے پایا کہ دسمبر 1930 میں اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوگا۔ چنانچہ 19 دسمبر 1930 کو لیگ کا سالانہ اجلاس علامہ اقبال کی زیر صدارت الہ آباد شہر کے محلہ یعقوت گنج کے ایک تمباکو فروش شیخ رحیم بخش کے مکان دو آزا منزل میں منعقد ہوا۔ اس گھر کے صحن یا ہال کے چاروں طرف 12 دروازے کھلتے تھے، اسی لیے یہ دو آزا منزل کہلاتا تھا۔ ہند میں سیاسی جماعتوں کے قیام کے ساتھ ہی ان کے اجلاس سالانہ اجلاسوں کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں صرف مختلف صوبوں کے مندوبین ڈیلیگیٹس ہی شرکت کیا کرتے تھے۔ مثلا کانگریس کے پہلے 21 اجلاسوں 1885 تا 1906 میں 17,898 مندوبین نے شرکت کی تھی۔ مسلمانوں کی معاشی زبوحالی اور عدم تنظیم کے سبب کانگریس کے مقابلے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا حال یقیناً بہت پتلا تھا۔ تحریک خلافت کے دوران اگرچہ لیگ کے سالانہ اجلاس منعقد ہوتے رہے، لیکن عوامی جلسوں کے لحاظ سے آل انڈیا خلافت کمیٹی میدان پر چھا گئی تھی۔ ادھر لیگ میں دھڑے بازی کا ایک سلسلہ چل نکلا، اور کبھی وہ شفیع لیگ اور جنہ لیگ اور کبھی ہدایت لیگ اور عزیز لیگ میں بڑھتی رہی۔ پھر آغا خان کی سرپرستی میں لیگ کے مقابلے میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کھڑی کی گئی۔ چنانچہ ان حالات میں لیگ کے اجلاس عموماً یا تو سنیما گھروں میں یا پھر شہر کے ٹاؤن ہالوں یا نجی گھروں میں منعقد ہوا کرتے تھے۔ 1919 میں لیگ کا اجلاس امرتسر کے فرید چوک کے سنیما میں بلایا گیا۔ 1924 میں یہ اجلاس اسلامیہ کالج لاہور کے حبیبیہ ہال میں منعقد ہونا تھا، لیکن چند وجوہات کی بنا پر میکلوڈ روڈ واقع گلوب سنیما، موجودہ سنوبر سنیما میں منعقد ہوا تھا۔ 1929 میں روشن تھیٹر دہلی میں منعقدہ اجلاس میں حاضرین کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی۔ 1933 میں لیگ کا اجلاس ہاوڑہ کلکتہ شہر کے ٹاؤن ہال میں بلایا گیا تھا۔ الہ آباد اجلاس میں بھی حاضرین کی تعداد بہت کم تھی۔ ایک شریک جلسہ مفتی فخر الاسلام کی روایت ہے کہ جلسے میں بمشکل 400-500 آدمی موجود تھے، اور ان میں بھی بہت سے اسکولوں کے بچے تھے۔ دیگر ذرائع سے حاصل شدہ معلومات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اجلاس میں حاضرین کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اگرچہ شریک مندوبین کی صحیح تعداد کا شمار تو بہت مشکل ہے، تاہم ایک جریدے نے طنز کرتے ہوئے اجلاس میں شریک کئی اعزازی مجسٹریٹوں اور سرکاری ملازمین کے علاوہ حاجی عبداللہ ہارون کراچی، سیٹ طیب جی عبد المجید سندھی سندھ، نواب اسماعیل خان، مولوی علاء الدین، مولانا عبد الماجد بدایونی UP، سید حسین امام بہار، سید ذاکر علی UP، مولانا ایس صادق، عبد القادر قصوری، سید حبیب پنجاب اور ناظر حسن ممبر بہار کونسل کی شرکت کا ذکر کیا تھا۔ مذکورہ بالا ناموں میں سے چند ایک بالکل غیر معروف نام ہیں۔ خود لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری سید شمس الحسن کے مطابق الہ آباد اجلاس میں صرف چند ہی مندوبین نے شرکت کی تھی اور لیگ کو مطلوبہ کورم پورا کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ کلکتہ کے ماڈرن ریویو نے بھی اجلاس میں کورم کی کمی کی نشاندہی کی تھی۔ جریدہ نے لکھا تھا کہ اجلاس میں 75 مندوبین کی شرکت لازمی ہے جو یہاں اتنی تعداد میں موجود نہیں تھے۔ ماڈرن ریویو نے یہ بھی لکھا تھا کہ علامہ اقبال جلسے کے اختتام سے قبل ہی الہ آباد سے روانہ ہو گئے تھے۔ یہاں پر پارٹ 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 8 سماعت فرمائیے۔